ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول بھیجے اور ان رسولوں کو ایک مرکزی اور بنیادی دعوت دی کہ وہ اس دعوت کو ساری انسانیت تک پہنچائیں اور انسانیت کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کی بندگی کی، اس کی عبادت کی دعوت دیں، اور اللہ کے علاوہ جتنوں کی پوجا کی جاتی ہے ان کی عبادت کی جاتی ہے، انہیں ان تمام جھوٹے معبودوں کی عبادت سے نکالیں۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت کا مرکزی عنوان تھا اور یہی وہ بنیادی بگاڑ ہے جو ساری انسانیت میں ہر دور میں آتا رہا۔ نبی اس دعوت سے، اس عنوان سے اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت کا آغاز کرتے تھے، شروعات کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نکال کر غیر اللہ کی عبادت میں ڈالتا رہا۔ ایک قوم، ایک نسل توحید پر ہوتی، شیطان اس کو شرک میں مبتلا کرتا۔ انبیاء آتے، ان کی اصلاح کرتے، ان کو توحید سکھاتے، شرک سے نکالتے۔ پھر ایک دو نسلیں چلی جاتی انبیاء کے بعد میں، پھر سے کہیں نہ کہیں سے شرک آ جاتا، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شرک کا لوگوں میں عام ہو جاتا، چل جاتا۔ پھر نیا رسول آتا، پھر اسی دعوت کی تجدید کرتا، پھر سے توحید لوگوں کو سکھاتا، اور یہ سلسلہ مسلسل انسانیت میں چلتا رہا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کا اصل حربہ، اصل مقصود یہ ہے کہ وہ لوگوں کو توحید سے نکال کر شرک میں مبتلا کرے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عام طور سے امتوں کو شیطان نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی۔ عام طور سے شیطان نے امتوں کو اللہ کی دعوت چھوڑ کر غیر اللہ کی دعوت کی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کی تلقین ان کو کرتا رہا کہ اللہ کو بھی پوجو، اللہ کی بھی عبادت کرو اور دوسروں کی بھی۔ اللہ کے ہاں آپ جانتے ہیں اور سن چکے ہیں، اللہ کے ہاں ایک انسان کا اللہ کی بھی عبادت کرنا اور دوسروں کی بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان سرے سے اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، ویسے ہی جیسے وہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی کو آپ سورہ الکافرون میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد میں دیکھ سکتے ہیں کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، حالانکہ مشرکین اللہ کو معبود مانتے تھے۔ تو اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ کو بھی مانیں، اللہ کی بھی عبادت کریں۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اور اسی کا نام توحید عبادت یا توحید الوہیت ہے۔ تو یہ توحید کی اصل ہے اور اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور اسی میں بگاڑ، انسان کے اعمال کی بربادی اور انجام کی بربادی لاتا ہے۔ تو بہرحال پچھلے درس میں ہم نے تیسرا عنوان شروع کیا تھا یا تیسرا قاعدہ شروع کیا تھا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ مختلف قسم کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں انبیاء، اولیاء و صالحین، اور اسی طرح سے فرشتے، جنات، پتھر، پیڑ، اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں جیسے سورج، چاند اور مستقل چیزیں بہت ساری اس میں تھیں۔ تو اس کی تفصیل آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے، اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بنیادی نقطہ اس سے ہم کو اخذ کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی عبادت کرنے والے اور بتوں کی عبادت کرنے والوں میں فرق نہیں کیا، نیک اولیاء کی عبادت کرنے والے اور قبروں کی عبادت کرنے والے، اور اس کے مقابلے میں سورج، چاند اور پیڑ پتھر کی عبادت کرنے والے، ان دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا ہے، دونوں برابر ہیں۔ شخصیات کی تعظیم شرک کو ہلکا نہیں کرتی ہے، بڑی شخصیت کے ساتھ شرک کر اللہ کے ساتھ اس کو شریک کریں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور پتھر کو کریں تو بڑا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شرک شرک ہے، چاہے کتنی بھی بڑی شخصیت کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے وہ اتنا ہی برا ہے، اتنا ہی برا ہے جیسے کسی گھٹیا پتھر اور پیڑ، کسی اور چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ تو شیخ محترم تیسرے قاعدے میں یہاں کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جن لوگوں کے درمیان ہوا وہ اپنی عبادات میں متفرق تھے، الگ الگ تھے۔ منہم من یعبد الملائکہ، ان میں سے بعض وہ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور کچھ وہ تھے جو انبیاء اور صالحین کو کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، بعض وہ تھے جو پیڑوں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، ومنہم من یعبد الشمس والقمر، اور کچھ کا حال یہ تھا کہ وہ سورج اور چاند کو پوجتے تھے، وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی سے قتال کیا اور ان کے مابین، ان کے درمیان کوئی تفریق آپ نے نہیں کی، آپ نے کوئی فرق ان کے درمیان نہیں کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پچھلے درس میں ہم اس کی تفصیل دیکھ چکے ہیں، اور جو شبہات اس سے متعلق ہیں ان کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدلیل قوله تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اے نبی اور اے ایمان والو، وقاتلوہم، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی شرک باقی نہ رہے اور شرک پر جبر باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین تمام تر اللہ کے لیے خالص ہو جائے، دین سارا کا سارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے، یعنی دینداری، عبادات اور اعمال سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہو جائیں، یعنی شرک مٹ جائے لوگوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، اور اسی طرح سے لوگوں کی عملی زندگی میں شرک نکل کر، مٹ کر توحید آ جائے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے یہاں پر وقاتلوہم، یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ان سے قتال کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی خاص طبقے کا ذکر نہیں کیا کہ بت والوں سے قتال کرو، یا پیڑ پودوں والوں سے قتال کرو، یا سورج چاند والوں سے، یا نبیوں والوں سے جو نبیوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے کسی ایک کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں پر وقاتلوہم، ان سب سے قتال کرو، تو اسی سے شیخ محترم استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا حکم ایک کر دیا اور ان میں تفریق نہیں کی. اور آگے کی آیت بتلا رہی ہے کہ اصل مقصود کیا ہے, حتی لا تکون فتنہ, فتنہ باقی نہ رہے, یعنی شرک باقی نہ رہے, جیسا کہ ابن عباس نے بتلایا ہے. تو اصل مقصود یہ ہے کہ شرک کو مٹایا جائے, چاہے وہ شرک کسی بھی قسم کا ہو, نبیوں والا یعنی نبیوں کو معبود بنانا یا اسی طرح سے پیڑ پتھروں کو معبود بنانا. تو اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مختلف صورتیں ان تمام میں تفریق نہیں کی ہے. لہذا اس دور میں کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم پیڑ پودوں کو نہیں پوجتے, پتھروں کو اور بتوں کو نہیں پوجتے, لہذا آپ سمجھیں اس بات کو, میری یاد رکھیں اس کو. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ جو قرآن میں جو بات آئی ہے وہ بتوں کے بارے میں ہے, اس زمانے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے, لہذا آج ان آیات کو اولیاء کی درگاہ پر سجدہ کرنے والے اور ذبح کرنے والوں پر چسپاں نہیں کر سکتے ہیں. ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آیات بتوں کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے تفقہ شیخ محترم کا, اتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے, اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی شرک سے بچنا اور اس کو اپنے آپ کو بچا پانا بہت مشکل ہے. کہ فرق نہیں ہے چاہے بتوں کی عبادت کریں یا پھر قبروں کی, اولیاء کی قبروں کی عبادت کریں, فرق نہیں ہے. شخصیت کی تعظیم کا پردہ آنکھوں پر نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ اللہ والے ہیں, ان کی محبت ان کی تعظیم اپنی جگہ, دلوں میں ان کا مقام ماننا تسلیم کرنا ان کا احترام کرنا اپنی جگہ ہے, وہ ٹھیک ہے صحیح ہے ضروری ہے. لیکن ان کا مقام ان کو دیا جائے, اللہ کا مقام ان کو نہ دیا جائے, یہ فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں. ہم اولیاء کو ان کا مقام دیتے ہیں لیکن اللہ کا مقام نہیں دے سکتے. اللہ کا مقام اللہ کے لیے خاص ہے, کسی کی تعظیم اتنی نہ بڑھا دی جائے کہ اسے اللہ کے برابر کر دیا جائے, چاہے وہ بت ہوں یا پھر وہ قبریں ہوں یا پھر کوئی زندہ شخصیت ہو, کسی کو بھی نہیں کر سکتے, فرق نہیں ہے, کیونکہ کام غلط ہے. اب غور کریں, آپ کوئی آدمی کہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو شراب پلائی, اور کوئی آدمی کہے میں نے اپنے دشمن کو شراب پلائی, کوئی آدمی کہے میں نے ایک اجنبی انسان کو شراب پلائی, کوئی آدمی کہے میں نے شرابی کو شراب پلائی, تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جو شراب پینے کا عادی ہو اس کو پلانا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ویسا بھی تو وہ پیتا ہی ہے, اور جو آدمی نہیں پیتا اس کو پلانا برا ہے. یہ تفریق نہیں ہے, شراب پلانا برا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ کس کو پلائی جا رہی ہے, اس وجہ سے کہ خود شراب بری ہے. اس کو یاد رکھیں اس مثال کو, کہ کسی شرابی کو شراب پلانا برا ہے اور جو شراب نہیں پیتا ہے اس کو پلانا بھی برا ہے. اب کوئی آدمی یہ تفریق کرے کہ نہیں نہیں بھائی, جو آدمی پیتا ہے اس کو پلانا برا نہیں ہے اس لیے کہ آلریڈی وہ پیتا ہے, آپ نہ بھی پلائیں وہ پیے گا. ہاں جو نہیں پیتا ہے اس کو پلائے آپ نے غلط کام کیا, ایسا ہے نہیں ہے. شخص کے بدلنے سے اس غلط کام کا حکم کیسے بدلتا ہے, وہ برا ہے اپنی ذات میں, وہ برا ہے اپنی ذات میں. شراب اپنی ذات میں بری ہے, اس کی نسبت جڑنے سے وہ اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے شرک اپنی ذات میں برا ہے, اس کو آپ بتوں سے جوڑیں یا اس کو آپ نبیوں سے جوڑیں ولیوں سے جوڑیں وہ برا ہی رہے گا, شخصیت کے بدلنے سے اس کے اندر اچھائی پیدا نہیں ہوگی, جواز پیدا نہیں ہوگا. یہ نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے, اور یہی بات شیخ محترم نے اس تیسرے قاعدے میں بیان کی ہے. اس کی تفصیل ہم اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے شیخ نے یہاں پر فرمایا تھا کہ مشرکین جو عبادت کرتے تھے ان میں کون کون تھے, کن کن کی عبادت کرتے تھے, فرشتوں کی عبادت یا اسی طرح سے انبیاء کی عبادت, صالحین کی عبادت یا اسی طرح سے پیڑ پتھر اور سورج چاند, یہ سارے کے سارے ان کے نزدیک معبود کی حیثیت رکھتے تھے اور ان میں کسی نے کسی کو اور کسی نے کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا. تو اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ صرف پتھروں کی عبادت کرتے تھے یا پھر اس میں انبیاء اور صالحین بھی تھے, تاکہ بعد زیادہ تفصیل سے واضح ہو جائے. کہتے ہیں وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ, سورج شمس کے معنی سورج کے ہیں, قمر چاند. وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ, سورج اور چاند کی دلیل, یعنی مشرکین سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے, اس کی کیا دلیل ہے؟ قوله تعالی, اللہ تعالی کا فرمان, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. وَمِنْ آيَاتِهِ, اللہ تعالی کی آیات میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ رات اور دن اور سورج اور چاند, یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے. لا تسجدو, سجدہ نہ کرو تم سب, لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ, تم سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ, بلکہ اسی اللہ کو سجدہ کرو, الَّذِي خَلَقَهُن, جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے, ان كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو, اگر واقعی تم اس کے بندے ہو, اگر واقعی تم اس کے عبادت گزار ہو, اگر ارادہ تمہارا اللہ کی عبادت کرنے کا ہے, تو پھر ایسی عبادت کرو جو صرف اللہ کی ہو, غیر اللہ کے آگے اپنے آپ کو مت جھکاؤ. اس آیت میں اللہ تعالی نے منع کیا ہے, استدلال کیسے ہے دیکھیے. اس آیت میں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سورج چاند, رات دن اور سورج چاند. رات دن اوقات ہیں اور یہ تغیرات ہیں جو کائنات میں ہوتے ہیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احوال ہیں, اور سورج اور چاند یہ مخلوقات ہیں, یعنی واقعی مخلوق ہے جو آسمان میں ہے, لیکن رات اور دن یہ حالات ہیں. رات جاتی ہے دن آتا ہے, سورج کی وجہ سے, اجالے کی وجہ سے رات دن ہوتے ہیں. تو رات اور دن مختلف حالات میں تبدیلیاں ہیں, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اور سورج اور چاند یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. انسان رات اور دن میں فی ذات ہی شر اور خیر کو مانتا ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیے, یہ سمجھتے ہیں آج کی رات ایسی ہے, آج کا دن ایسا ہے, منحوس دن ہے, منحوس رات ہے, بھیانک رات ہے, ایسی رات ہے, بری گھڑی ہے. اوقات میں نفع اور نقصان کو ماننا, اسلام اس کو نہیں مانتا ہے. ایک انسان فی نفس ہی کسی وقت کو انسان کی زندگی میں خیر اور شر کا سبب سمجھے. وقت کچھ نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو اوقات کا, احوال کا, تمام چیزوں کا مالک ہے, جس کی زندگی میں چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے, کسی دن میں کسی رات میں. فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں, اوقات نہیں. جیسے آدمی ایمانتا, بہت سارے لوگ مانتے ہیں فلانا دن اچھا نہیں ہے نکاح کے لیے, فلانا مہینہ اچھا نہیں ہے نکاح کے لیے, صبر کا مہینہ ٹھیک نہیں, محرم نہیں, ہمیشہ غمگین ہوں گے, فلانا بچہ محرم میں پیدا ہوا تو یہ ہمیشہ روتا رہتا ہے, محرم ہی کی پیدائش ہے, ماتم والا ہے. تو یہ جو اوقات کے ساتھ انسان نفع اور نقصان, خیر اور شر کو جوڑتا ہے, تو یہ مخلوق ہیں اللہ کی, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رات باقی نہیں رہتی ہے, دن بھی باقی نہیں رہتا ہے, ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے. اس کے لیے استقلال نہیں ہے, اس کے لیے رکنا نہیں ہے, یہ کسی کے بنائے ہوئے قاعدے میں بندھا ہوا ہے. رات پابند ہے, دن پابند ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو گھٹاتا بھی ہے بڑھاتا بھی ہے. رات مستقل بھی نہیں ہے, سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں بڑی ہوتی ہیں, گرمیوں میں الٹا ہو جاتا ہے, دن بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. موسموں کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ اوقات کو بھی بدل دیتا ہے کہ اس میں کمی واقع ہوتی ہے. خالق رب اللہ, اس کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہوتی ہے, لیکن رات اور دن میں کمی ہوتی ہے, ان میں زوال ہوتا ہے. غور کیجیے, رات اور دن میں زوال ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے اس کی جگہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم کو معبود کا مرتبہ نہیں دینا ہے، ان چیزوں کو ہماری اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے والی طاقت نہیں ماننا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے، کیا نشانی؟ کہ ان کا کوئی مالک ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ رات اور دن باری باری آنا ان کے پابند ہونے کی دلیل ہے، اور پابندی پابند کرنے والے کی دلیل ہے۔ کیوں کسی کی پابندی؟ کسی اور نے ان کو پابند کر رکھا ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں ہیں رات اور دن، اور اسی طرح سے سورج چاند جو کہ اصل سبب ہے رات اور دن کے، رات اور دن کا سبب کیا ہے؟ سورج۔ سورج کی روشنی سے دن آتا ہے، اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رات آتی ہے۔ تو یہ بھی مخلوق ہے، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، چاہے وہ زمین کی گردش سے ہو یا سورج کے دائرے میں، اپنے دائرے میں، اپنے آربٹ میں اس کے گھومنے سے ہو۔ سورج کا اپنا ایک آربٹ ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور آج سائنس بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ سورج کا بھی اپنا ایک آربٹ ہے، اس کا بھی اپنا ایک فلک ہے، اس کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ گھومتا ہے، اس کا ایک مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان کی عظمت تمہارے دلوں میں اگر ہے تو یاد رکھو یہ تو بس اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے، پھر تمہارے نفع کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ سورج میں انسان کا نفع ہے، چاند کی وجہ سے زمین پر اثرات واقع ہوتے ہیں، سمندر میں اور اس طرح سے اور بھی اثرات، اس سے روشنی ملتی ہے رات کے وقت میں، خوبصورتی اس کی ہے، اور دن میں سورج روشن ہوتا ہے، نباتات کو اس کے ذریعے سے غذا ملتی ہے، انسان کی جلد کو اور اس کے لیے اور بھی معاش کا ذریعہ وہ بنتا ہے، بھاگ دوڑ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بغیر کسی خرچ کے ایک اتنا بڑا روشن چراغ آسمان میں ہے جو ساری دنیا کے لیے روشنی دیتا ہے، ہزاروں سالوں سے، معلوم نہیں کتنے لاکھوں سالوں سے۔ یہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے، آپ دیکھیے گھر کے بلب خراب ہو جاتے ہیں، حالانکہ اتنی روشنی نہیں دیتے ہیں، اتنا پاور اس میں نہیں ہے، لیکن آپ سورج کو دیکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو بدلنا پڑا، آپ غور کیجئے، اتنی بڑی آگ کا گولا اللہ نے آسمان میں رکھا ہے، اور ایک مستقل فاصلے پر اللہ نے اس کو رکھا ہے، اتنا دور بھی نہیں کہ یہاں ٹھنڈک پڑ جائے اور اس کی روشنی اور اس کی حرارت کم لگے، اور اتنا قریب بھی نہیں کہ سب کچھ جلا کر خاک کر دے یا جھلسا دے، ایک مناسب فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، جتنا دور رہنا چاہیے اتنا ہی دور ہے، اور مستقل اگر دن ہی رہے تب بھی بربادی ہو جائے گی، اور مستقل غروب رہے تب بھی مصیبت ہو جائے گی، پیداوار ختم ہو جائے گی، زمین خراب ہو جائے گی، سب خشکی ہو جائے گی اگر مستقل رہے، اور نہ بھی مستقل رہے، سال سال بھر غائب رہے، کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو اپنی قدرت کی اور اپنی حکمت کی اور اپنی رحمت کی نشانی بنایا ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، اس نے اس کو ایسا رکھا ہے کہ انسان کے لیے اس میں خیر کا پہلو غالب ہے۔ تو یہ سورج اور چاند اور رات اور دن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے، آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی، یہ آیات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بتلایا کہ ان کی حیثیت تو بس نشانی کی ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ آیات ہیں، معبود کی نشانیاں ہیں، خود معبود نہیں ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں جن کے ذریعے سے معبود کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تم اس کو خود اسی کو معبود بنا کر رکھا ہے، تم نے افسوس ہے کہ تم نے نشانی کو معبود بنا لیا ہے، جبکہ وہ نشانی اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے تھی۔ اسی لیے آگے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ مت کرو نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، دونوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. آج بھی دیکھیے، آج بھی دنیا میں سورج کو پوجنے والے ہیں، چاند کو پوجنے والے ہیں، آج بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے. چاند کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور خیر و شر اس کے ذریعے سے زندگی میں آتی ہے، تقدیریں اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ مت کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو نہ سورج کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ. یہ بہت بڑا نقطہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ تم سورج کو سجدہ مت کرو، سورج کے آگے اپنے آپ کو مت جھکاؤ اور نہ چاند کے آگے، بلکہ سجدہ کرو تو اللہ کو جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے، جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کا ارادہ رکھتے ہو. یہاں پر دو نقطے سمجھنے کے ہیں. نمبر ایک، عبادت خالق کی ہوگی، مخلوق کی نہیں. عبادت یہاں کیا بتایا گیا؟ یہ تو نشانیاں اللہ کی، سورج چاند رات دن. تم سورج کو سجدہ مت کرو، تم چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کا خالق ہے. یہ تو مخلوق ہے، مخلوق معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہو وہ تمہاری بگڑی بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی خود اپنا وجود اللہ کے حکم کے تابع ہے. کل وہ نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، قیامت کا دن آئے گا اس کو مٹا دیا جائے گا. تو یہ تو خود محتاج ہے، یہ خود پابند ہے، یہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ یہ خود پابند ہے، یہ قاعدے میں قانون میں بندھا ہوا ہے. تو یہ دیکھو کہ اس کو باندھا کس نے ہے، یہ دیکھو کہ اس کو بنایا کس نے ہے، یہ دیکھو کہ یہ حکم کس کا مانتا ہے، اس پر کس کی چلتی ہے، یہ محکوم ہے، اس کا حاکم کون ہے، اس کا بادشاہ کون ہے. تو تم غلام سے کیوں مانگتے ہو، بادشاہ سے مانگو. تم محتاج سے کیوں مانگتے ہو، اس سے کیوں امیدیں باندھتے ہو؟ تم اس سے امید باندھو جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں. تو یہاں پر ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ یہ کہ تم سورج چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. تو یہاں ایک بہت ہی عمدہ قاعدہ اسلام کا ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ مخلوق کی عبادت مت کرو، خالق کی عبادت کرو. ساری باتیں ایک جملے میں جمع ہو سکتی ہیں کہ عبادت مخلوق کی نہیں، خالق کی. کیونکہ کیا کہا گیا، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. خالق کی عبادت کرو، یہ تو مخلوق ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، دوسرا نقطہ، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے جس میں شرک کی آمیزش ہو. تم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے نا، تو صرف اللہ کی عبادت کرو، پھر سورج چاند کی عبادت مت کرو، کیونکہ سجدہ عبادت ہے. اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا تو چاہے تم اللہ کو بھی سجدہ کرو، وہ سجدہ مقبول نہیں ہوگا. اگر تمہارا ارادہ اللہ کی عبادت کا ہے تو اللہ کو ایسی عبادت چاہیے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک کی ملاوٹ اس میں نہ ہو. تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک کہ مخلوقات کی عبادت سے نکل کر خالق کی عبادت کی دعوت اسلام دیتا ہے، اور یہ قاعدہ اور بنیاد ہم کو فراہم کرتا ہے کہ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو پیدا ہوا وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. معبود کون ہے؟ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے بطور اولاد، وہ اولاد سے پاک ہے. ولم یولد، اور وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا. جو کسی اور سے پیدا ہوا ہو وہ معبود بننے کا حق نہیں رکھتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیے، جو پیدا ہوا وہ معبود نہیں بن سکتا. फिर आप इसको पेड़ पर आप चस्पा करें, इसी तरह से दुनिया पर आप लगाएं, सूरज चांद सितारे जिन फरिश्ते अंबिया सालिहीन, आप किसी के साथ भी इसको जोड़ के देखें, जो पैदा हुआ जो बनाया गया वो माबूद नहीं बन सकता है। माबूद कौन बन सकता है? बनाने वाला, बनाने वाला, पैदा करने वाला। खालिक माबूद है, मखलूक माबूद नहीं। तो ये बहुत ही उम्दा आयत है जो हमारे लिए पेड़ पत्थर और सूरज चांद को पूजने वालों के ताल्लुक से रहनुमाई करती है कि इस्लाम में ये मना है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ इस्तदलाल जो किया गया है वो ये कि अगर ऐसा कोई नहीं था तो अल्लाह ने आयत क्यों नाजिल की। मालूम हुआ कि अल्लाह ने जब इससे मना किया है तो ऐसे लोग उस दौर में थे जो सूरज चांद की इबादत करते थे, जो सूरज चांद की इबादत करते थे, जब ऐसे लोग थे तभी तो अल्लाह ताला ने उनको मना किया। अल्लाह ऐसी चीज से मना क्यों करेगा जिसका वो ही ना हो, जो होता ही ना हो, अल्लाह उसे मना क्यों करेगा। तो इससे बात मालूम हुई कि ऐसे लोग वहां पर थे, तभी अल्लाह ताला ने उन सबको इससे मना किया है। आगे बढ़ते हैं। वह दलील उल मलाइका, फरिश्तों की दलील क्या है? यानी उस दौर में लोग, चाहे वो मुशरिकीन हो, चाहे वो यहूद हो, चाहे नसारा हो या कोई और हो, क्योंकि जाहिलियत के दौर में सारे लोग उसमें बराबर थे, चाहे वो मुशरिकीन हो या वो अहले किताब हो, वो किसी न किसी एतबार से जाहिलियत में मुब्तला थे। तो फरिश्तों की इबादत करने का उसकी क्या दलील है कि लोग, कुछ लोग थे जो फरिश्तों की भी इबादत करते थे। यहां पर बड़े इख्तिसार के साथ में शेख मोहतरम ने आयत जिक्र की है और उतना टुकड़ा बताया है। वला यामुरकुम अन तत्तखिदुल मलाइकत वन नबीयीना अरबाबा अल आया, इससे मुराद है कि और इस तरह से पूरी आयत है सूरह आल इमरान आयत नंबर 80। वला यामुरकुम, और वो तुमको हुक्म नहीं देगा, अन तत्तखिदुल मलाइकत वन नबीयीना अरबाबा, कि तुम फरिश्तों को और नबियों को बना लो रब। तो ये क्या है, किसके बारे में आया है? इसकी जब तक कि हम पूरी आयत नहीं पढ़ेंगे ये पूरी बात हमारी समझ में नहीं आएगी। बाज़ औक़ात अहले इल्म अपनी किताबों में बस उस हिस्से की तरफ रहनुमाई कर देते हैं, कुरान की आयत से या हदीस से उतना टुकड़ा ले लेते हैं जिससे अपनी बात साबित करना चाहते हैं। तो उसको जब आप आदमी तफसील से देखता है तो पूरी बात समझ में आती है। आइए देखते हैं कि पूरी आयत क्या है, और बहुत ही उम्दा आयत है ये। कुरान पूरा का पूरा बेहतरीन है, लेकिन बाज़ मकामात ऐसे हैं जिसमें बहुत कम अल्फाज में बहुत सारे हकायक अल्लाह ताला ने जमा किए हैं। और ये बात याद रखें कि ये उसूल अहले सुन्नत वल जमा के नज़दीक है, ये मालूम और मारूफ बात है कि कुरान अगरचे पूरा का पूरा अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये भी बात है कि कुरान का बाज पर फजीलत रखता है। कुरान के बाज हिस्से दूसरे हिस्सों पर फजीलत रखते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कुरान की सबसे अजीम शान आयत अगर कोई है वो आयतुल कुर्सी है। तो यहां पर दूसरी आयतों से उसको नुमाया किया गया कि सबसे अअज़म आयत फिल कुरान, कुरान में सबसे अजीम आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी। और सबसे अजीम शान सूरत कौन सी है? सूरतुल फातिहा। तो उलमा ने इससे बात ये कही कि इस्तिंबात की कि, और बिल्कुल वाज़ेह बात है, कहा कि इससे मालूम होता है कि कुरान के बाज हिस्से बाज हिस्सों से फजीलत में बढ़े हुए हैं, अजमत में बढ़े हुए हैं। खैर, आयत क्या है जिसमें फरिश्तों की इबादत से मना किया गया है, और ये मिलता है कि वो लोग फरिश्तों को भी पूछते थे। अल्लाह ताला फरमाता है मा कान लिबशरिन, ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 79 और 80, 79-80, मा कान लिबशरिन, किसी बशर के लिए, बशर इंसान, किसी बशर के लिए हरगिज भी इस बात की गुंजाइश इजाजत नहीं है, उसके लिए ये मुनासिब नहीं है। मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाह الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے ہرگز یہ لائق و زیبہ نہیں ہے، اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے، ان یؤتیہ اللہ، کیا کتاب اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب، والحکم اور حکمت، والنبوہ اور نبوت، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے اور اپنی طرف سے گہری حکمت اور سوجھ بوجھ عطا کرے اور اسے کتاب بھی عطا کر دے، تو اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ کیا مناسب نہیں ہے؟ کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ سب دے اور پھر وہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، ہرگز بھی کسی انسان کے لیے اس بات کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے، حکمت دے دے اور کتاب عطا کرے اور پھر لوگوں سے وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا، اللہ کی بجائے، اللہ کے مقابلے میں میرے عباد لی بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ دعوت دیتا ہے، جتنے نبی آتے ہیں وہ یہ دعوت دیتے ہیں، کیا کونوا ربانیین، تم رب والے بنو، تم رب کی عبادت کرنے والے بنو، تم ربانی بنو۔ ربانی جو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے، بعض علماء نے کہا ربانی من ربانیتہ، من رب نیتہ، جو تربیت کرے، خالص کرے اپنی نیت کو، من ربانیتہ، تو ربانی سے ربانیتہ، اس طرح سے علماء نے اس سے مطلب ایک جملہ یہ بھی کہا ہے کہ جو اپنی نیت کو پروان چڑھائے اور اچھے سے اچھا بنائے اور اس کو خالص کرے، اپنی نیت کی تربیت کرے، یعنی اپنی عبادات اللہ ہی کے لیے کرے، جس کی زندگی میں اللہ کی عبادت اللہ کے لیے ہو، وہ کسی اور کا بندہ نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہو۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولکن کونوا ربانیین، بلکہ انبیاء تو سب کے سب یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ تم رب والے بنو، رب کے بندے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس بات کے باعث کہ تم لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، سیکھتے ہو۔ جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب دے دی گئی ہے، تم کو اللہ نے کتاب عطا کر دی ہے، تو تم اس کتاب کو سیکھتے ہو اور اس کتاب کو سکھاتے ہو، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، رب کی کتاب تمہارے پاس ہے، رب کا علم تمہارے پاس ہے، اب سچائی تمہارے پاس آ چکی ہے، تم جان چکے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہ رب ہے اور نہ کوئی معبود، تو تم رب والے بنو، مخلوقات کے بندے مت بنو، میرے بندے مت بنو، تم رب کے بندے بنو۔ جتنے بھی نبی آتے ہیں وہ لوگوں کو اپنی ذات کی بجائے اللہ سے جوڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، قل قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ، اے نبی آپ کہیے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سبیل ہے، یہ میری راہ ہے جس پر میں مسلسل چلتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، کیا ادعو الى اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. جیسے میں نے دوسری آیت پڑھی تھی شروعات میں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی اور بچو طاغوت سے, اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے سے, کسی اور کی عبادت کرنے سے بچو. تو جتنے بھی نبی تھے ان کی دعوت کیا تھی؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کسی بشر کے لیے ہرگز یہ روا نہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنائے, اسے کتاب دے اور اپنی حکمت سے نوازے, کتاب و حکمت اس کو دے اور نبوت عطا کرے, اتنا بڑا شرف اس کو اللہ تعالیٰ دے دے, پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرنے لگے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اور اس آیت سے آپ کو اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ انبیاء اپنے منصب میں معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کبھی بھی اپنے مقصد سے جفا نہیں کرتے. انبیاء جس کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں. انبیاء اپنی دعوتوں میں, اپنے مقصد میں امانت دار ہوتے ہیں. اس آیت سے آپ کو یہ ملے گا کہ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے اللہ کی بجائے اپنی عبادت کی دعوت دی ہو. اس آیت سے آپ کو دلیل ملتی ہے کہ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے لوگوں سے کہا ہو کہ تم اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ, کسی نبی نے نہیں کہا. تو کیا کہتا ہے نبی؟ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, بلکہ تم ربانی بنو اس بات کے سبب, اس بنیاد پر, اس لیے کہ تم تو لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہو. تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, اور خود بھی تم اس کتاب کا درس کرتے ہو یعنی اس کو سیکھتے ہو, اس کو سیکھتے ہو. کتاب کا علم سیکھا اور سکھایا تمہارے ہاں اس کا معمول ہے, تو ایسا بھی تو نہیں ہے کہ تم انجان ہو, تم کو معلوم ہے اللہ کی کتاب کا علم تمہارے پاس ہے. اب تم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بناؤ بلکہ تم رب والے بن جاؤ, اللہ ہی کو اپنا رب بناؤ. ولا یأمرکم, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بعد شرک بہت بڑی خباثت ہے. ایک آدمی جہالت میں شرک کرے یہ بھی برا ہے, لیکن ایک آدمی جانتا ہو, کتاب کا علم رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ شرک میں مبتلا ہو تو یہ بہت زیادہ سنگین اور بری بات ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ, اللہ نے یہاں فرمایا کہ وہ نبی کبھی تم کو اس بات کا حکم نہیں دے گا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. شیخ جو استدلال کیے ہیں وہ اس ٹکڑے سے کیے ہیں کہ یہاں پر جو فرشتوں کی بات آ رہی ہے تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ, وہ نبی, کوئی بھی نبی کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا. أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو, کبھی تم کو اس بات کا حکم نہیں دے گا. یہاں پر عبادت کا ذکر ہے, یہاں پر ربوبیت کا ذکر ہے کہ وہ کبھی تم کو نہیں کہے گا کہ تم اللہ کی بجائے فرشتوں کو اپنا رب بنا لو یا نبیوں کو اپنا رب بنا لو. اس کا حکم کیا ہے؟ أَيَأْمُرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تم مسلمان ہو اور اسلام لانے کے بعد کیا کوئی نبی تم کو کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ تو یہاں پر انبیاء کی امانت داری کا ذکر ہے کہ انبیاء کبھی لوگوں کو کفر کی دعوت نہیں دیتے، انبیاء کبھی لوگوں کو شرک کی دعوت نہیں دیتے ہیں، انبیاء کبھی لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بناتے ہیں بلکہ اللہ کا بندہ بناتے ہیں، اور انبیاء نبی کبھی لوگوں کو فرشتوں کی عبادت کی دعوت نہیں دیتے اور نبیوں کی عبادت کی دعوت نہیں دیتے. کسی نبی نے نہیں کہا کہ فلاں نبی کی عبادت کرو، کسی نبی نے نہیں کہا کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو. تو اس آیت سے شیخ محترم نے جو استدلال کیا وہ یہی ہے کہ وہ دلیل الملائکہ، فرشتوں کی دلیل، کہ بعض لوگ فرشتوں کو بھی پوجتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی نبی کبھی بھی فرشتوں کی عبادت کی دعوت نہیں دیتا ہے، کوئی نبی کبھی نہیں بتاتا ہے کہ تم فرشتوں کو اپنا رب بنا لو. آج دیکھیں بعض لوگوں کی تعویذ آپ کھول کے دیکھیں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، ان کے تعویذ میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ وہ ان فرشتوں سے دعا کر رہا ہے اور ان سے مدد طلب کر رہا ہے. اس طرح سے اسلام میں جائز نہیں ہے، اس طرح سے اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر آدمی پکارے تو اللہ ہی کو پکارے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا تو یہی سکھایا کہ اللہ سے دعا کرو. تو یہاں پر فرشتوں کو پکارنا، اس زمانے میں بھی لوگ فرشتوں کو پوچھتے تھے، ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، فرشتوں کو لوگ اللہ کی بیٹی مانتے تھے. تو کسی کو اللہ کی اولاد ماننا اس کی ربوبیت میں اس کو شریک کرنا ہے، کہ اللہ کی ذات میں شرک ہے کہ اللہ سے کوئی پیدا ہو. تو مشرکین عرب مانتے تھے کہ ملائکہ فرشتے، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملکن اس کی جمع ہے ملائکہ، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں وہ مانتے تھے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا ہے، اللہ کے وجود میں شرک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ جو ہے اس کی اولاد ہے، تو یہ اللہ کا حصہ ہے نعوذ باللہ. تو فرشتوں کو رب بنانا اس اعتبار سے تھا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے. تو اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ شرک کبھی اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں شریک کیا جائے، فرشتوں کو بھی اپنا رب مان لیا جائے، کیونکہ رب کی اولاد اسی کے حکم میں ڈالی گئی. تو کہا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں ان کو رب بنانا، ان کو بھی رب مان لینا، اللہ کی بیٹیاں تسلیم کر لینا، یا اسی طرح سے مدد کے لیے ان کو پکارنا. یہ ساری صورتیں انبیاء نہیں سکھاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ نبیوں کی تعلیم نہیں ہے. اگر کوئی آدمی فرشتوں کو، جبریل کو، میکائل کو اور اسی طرح سے کسی اور فرشتوں کو پکارتا ہے مدد کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبیوں کی تعلیم نہیں ہے. تو یہ آیت ہم کو بتلاتی ہے کہ فرشتوں کی عبادت بھی اس زمانے میں لوگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں آپ نبیوں کے بارے میں دلیل دیکھ چکے، لیکن پھر بھی اور تفصیل سے ایک دلیل ہم کو ملتی ہے جو تیسرا عنوان ہمارا ہے، وہ دلیل الانبیاء، نبیوں کی دلیل، انبیاء کی دلیل. یعنی بعض لوگ انبیاء کو بھی پوجتے تھے، اللہ کی ربوبیت میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نبیوں کو شریک کرتے تھے. دونوں میں سے کوئی بھی شرکی ہے، چاہے ربوبیت میں ہو یا الوہیت میں ہو. یہ الفاظ آپ یاد رکھیں، ربوبیت اور الوہیت. ربوبیت رب ہونا، اللہ کا رب ہونا، یہ ربوبیت. الوہیت یہ لفظ بنا ہے رب پر سے، اور یہ لفظ بنا ہے الہ سے، رب الہ تو الوہیت یہ لفظ الہ سے بنا ہے اور ربوبیت یہ لفظ رب سے بنا ہے. تو اللہ تعالی کے رب ہونے میں شرک کریں, کسی اور کو رب بنا لیں, جیسے فرعون کہتا تھا وقال انا ربکم الاعلى, میں تمہارا سب سے اعلی رب ہوں, سب سے بڑا رب ہوں. اور اسی طرح سے الہ معبود, تو دونوں اعتبار سے کوئی کسی اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ شریک کریں شرک شرک ہے, اور وہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, چاہے اللہ کے مقابلے میں رب مانے یا اللہ کے مقابلے میں معبود مانے یا اللہ تعالی کے اسماء و صفات میں آدمی شرک کرے. اللہ جیسا کسی کو مانے, تمام اوصاف میں نہ صحیح, کسی ایک وصف میں بھی اللہ جیسا کسی کو مانتا ہے تو شرک ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ نے فرمایا اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں, اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کرنا آدمی کو مشرک بنا دیتا ہے. آئیے تیسرے عنوان کو دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا سورج چاند, اسی طرح سے ہم نے دیکھا فرشتے, اور ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کو کس طرح سے لوگوں نے معبود بنا رکھا تھا. وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, بہت ہی جامع آیت ہے یہ عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ نبیوں کو اولیاء کو علم غیب دیا گیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں, یا بعض لوگ کہتے ہیں بابا کو ہمارے حال کی خبر ہے, بہت سارے باباؤں کو تو پولیس کی خبر نہیں ہوتی جو ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے. غور کیجئے کیسے لوگ ہیں, میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں پکڑ کے, بابا کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس چھپا ہوا کیمرہ ہے, پورا بابا کا ریکارڈنگ ہو رہا ہے, بعد میں بابا کو معلوم پڑ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو آئے تھے میرے پاس وہ میرے مرید نہیں ہیں, یہ پریس رپورٹر تھے جنہوں نے سٹنگ آپریشن میرے خلاف کیا ہے. تو آپ غور کیجئے, لیکن قوم دیکھیے جب بیوقوف بننے کے لیے لوگ تیار ہوں تو بنانے والا کیوں نہیں بنائے گا. دنیا میں جب تک کہ بیوقوف بننے کے لیے لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے ایسے لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے جو قوم کو گمراہ کرتے ہیں. جب بیوقوف بننے والا ہوگا تو بنانے والا بھی ہوگا, جب بننے والے نہیں ہوں گے تو بنائے گا کس کو. لہذا دنیا میں اکثر انسان کی امیدیں, اس کی چاہتیں, اس کی تمنائیں, اس کی ضرورتیں, اس کی مجبوریاں اس کو بیوقوف بننے پر مجبور کرتی ہیں. اس کی امید ہوتی ہے کہ جیسے آپ دیکھیے ایک آدمی جو لاٹری والا ہوتا ہے, لاٹری کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, کیوں کھیلتا ہے, بیوقوف کیوں بنتا ہے, وہ ہزار روپے لگاتا ہے امید میں کہ کاش کہ میرے 10,000 ہو جائے. جیسے 10,000 ہو جاتے ہیں وہ گھر کو نہیں جاتا ہے, اس کو اب امید اور بڑھ جاتی ہے, سوچتا ہے کہ 10,000 لگاؤں گا تو اب اور 10 گنا ہو جائے گا, 1,00,000 روپے مجھ کو ملیں گے. 10,000 پوری کی پوری لگا دیتا ہے, زیرو, جو آیا وہ بھی گیا. انسان کی امیدیں اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں, انسان کی چاہتیں اس کو اندھا بنا دیتی ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے, دنیا میں امیدیں ہوتی ہیں, کوئی بیوقوف بنانے والا بھی ہے, چاہے وہ سیاست داں ہو الیکشن کے دور میں یا بابا ہو مسائل کے دور میں. لوگ جاتے ہیں اس کے پاس, بابا ایسا مسئلہ ہے, ہاں سب صحیح ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, اور اپنی طرف سے کوئی تعویذ دیتا ہے, اپنی طرف سے کوئی کچھ بھی بتاتا ہے, پانی کی پینے کے لیے دیتا ہے لوگ پیو, یہ پھول کی پتیاں دیتا ہے, کبھی مٹھائی دیتا ہے, کبھی کچھ دیتا ہے, اس سے سب صحیح ہو جائے گا, یہ تیل سر میں لگا لینا تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی, لے لو. کتنے کا تیل ہے؟ 2,00,000 کا. بھائی اس میں کیا ہے, زیتون ہی کا تو ہے, یہ تو مارکیٹ میں ملتا ہے, یہ مارکیٹ کا نہیں ہے, یہ غیبی تیل ہے, اس سے تمہارا ذہن صحیح ہو جائے گا, شوہر کے سر پہ اچھی طرح سے مالش کرو وہ بھی صحیح ہو جائے گا, تمہاری ہر بات مانے گا, لو لے جاؤ, جس کے سر پہ لگاؤ گے وہ تمہارا ہو جائے گا. بعض لوگ اتنے لگاتے ہیں ایسا, دلکش اتر, ہر دل عزیز اتر, یا کوئی معلوم نہیں کیا کیا نام ہے اس کے, اب وہ اتر لگا کہ کسی بھی محفل میں جاؤ گے اس کا دل تمہارے پیچھے ہو جائے گا, अब देखिए ये ऐसा इधर लगाना भी खतरनाक है, गधे घोड़े बैल सारे जिधर भी जा रहा है खुशबू सुन के उसके पीछे लग जाएंगे। ऐसा नहीं, जो सिलेक्टिव है तुम जिसको चाहोगे वो, बेवकूफी है ये, लोग अकल इस्तेमाल नहीं करते। कोई जा रहा है बैठ के रास्ते के किनारे बैठ के, तोता उसमें से कागज निकाल के देता है और वो उसको पढ़ के सुनाता है तुम्हारी तकदीर में ये है। वो तोता पिंजरे में बैठा हुआ है, वो कहीं जा नहीं सकता है, वो इसकी तकदीर बता रहा है, वो अपने आप को आजाद नहीं कर सकता है और इसके मसाइल हल करने का रास्ता बता रहा है। आप गौर कीजिए, इंसान क्यों बेवकूफ बनता है? अंगूठी पहन लो, तकदीर बदल जाएगी, सारे मसाइल का हल इस एक अंगूठी में है। अब आप गौर कीजिए, उससे आप पूछिए कि अंकल आप कितने साल से अंगूठी बेच रहे हैं? बोले 5 साल से बेच रहा हूं। तो ऐसा कोई दिन आया जिसमें सारी अंगूठियां बिक गई? बोले आज तक तो ऐसा दिन नहीं आया। तो आप मुझसे कह रहे हो कि मेरे सारे जो है स्टॉक या मेरा जो भी है वो बिक जाएगा अंगूठी पहनते ही, आपका स्टॉक क्यों नहीं बिक रहा है? आप एक अंगूठी पहन लेते, आपकी सारी अंगूठियां बिक जाती, आप धूप में बैठे इतने पसीने में क्यों? आदमी इतनी अकल नहीं चलाता है कि अगर इस आदमी के बस में इस अंगूठी में कुछ होता तो ये आदमी अंगूठी पहनकर मुझसे 5 रुपए और 100 रुपए नहीं मांगता, ये करोड़पतियों से मांगता, रस्ते के किनारे नहीं बैठता, बंगले में बैठता। लेकिन लोग चूंकि अंधे होते हैं, इंसान को उसकी चाहते अंधा कर देती है, इंसान को उसकी चाहते अंधा कर देती है, अकल पर उसके पर्दा डाल देती है। ये बड़ा मसला है। तो खैर, अल्लाह ताला ने नबियों के बारे में बतलाया, कहा वह दलील, शेख मोहतरम फरमाते हैं वह दलील उल अंबिया है, कौलुहु तआला وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالی نے کہا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا۔ بعض اوقات قرآن کریم میں، اور یہ عربی کا اسلوب ہے اصل میں، کہ مستقبل کا واقعہ بھی ماضی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ عموماً ہوتا ہے کلام میں ادبی اعتبار سے، فیوچر کی نیوز کو بھی پاسٹ میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے اس کا یقینی ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، اور جب اللہ کہے گا یعنی کب کہے گا؟ قیامت کے دن۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام کی مریم سے نسبت میں دو حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک، ظاہر بات ہے ان کا کوئی باپ نہیں تھا تو نسبت کس کی طرف ہوگی؟ ماں کی طرف۔ باپ ہی نہیں تو پھر نسبت باپ کی طرف کیسے ہوگی؟ اصول کیا ہے کہ اصل نسبت انسان کی باپ کی طرف ہوگی۔ جیسے سورہ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ یعنی ایک انسان فلاں ابن فلاں، محمد ابن عبد اللہ، محمد اللہ کے یعنی عبداللہ کے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، یعنی اللہ کے بندے کے بیٹے، یہ معنی اس کے ہیں۔ تو کسی بھی انسان کی نسبت اس کے باپ سے ہونی چاہیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نشانی کے طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا، لہذا ان کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم کی طرف کی گئی، عیسیٰ ابن مریم، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نشانی کے طور پر بغیر کسی مرد کے شوہر کے مریم کو پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے، بغیر نکاح کے، حضرت مریم کو اولاد دی۔ دوسری بات اس میں یہ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ قرآن میں بار 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 بتایا گیا، جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے۔ مریم کون؟ انسان، انسان کی اولاد، اللہ کی اولاد نہیں، بلکہ کس کی اولاد؟ انسان کی۔ تو بار بار یاد دلایا گیا کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں اللہ کے نہیں. تو اس اعتبار سے اس میں دونوں باتیں سامنے آتی ہیں, ایک تو یہ کہ وہ باپ ان کا نہیں اس لیے نسبت ماں کی طرف, اور دوسرے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں. آج کل ایک آدمی اورنگ آباد میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. بعض لوگوں کے لیے تعجب کی چیز ہوگی, ایسا کہاں سے آ گیا یہ عیسیٰ علیہ السلام, اگر ہم کو بتایا نہیں. تو عیسیٰ پہلے اس نے دعویٰ کیا, وہ پہلے تبلیغی جماعت میں تھا. دیکھیے علم نہ ہونا کتنا خطرناک ہے. پہلے وہ تبلیغی جماعت میں تھا اور اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. بعد مہدی کہتے, مہدی نہیں ہو, مہدی ہدایت یافتہ مہدی جو آخر دور میں آنے والے ہیں, امام مسلمانوں کے ہوں گے, 7 سال تک حکومت کریں گے اور سخی ہوں گے, علم والے ہوں گے. تو کہا کہ میں مہدی ہوں. دھیرے 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 جو ہے یہ جو مہدیت کا دعویٰ تھا یہ اپ ڈیٹ ہو گیا, اپ گریڈ ہو کے کیا ہو گئے, کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام, کہ میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی مہدی ہوں. اور آج بھی وہ آدمی موجود ہے. یہ گمراہی ہے, یہ گمراہی ہے. اس کا نام ہے شکیل ابن حنیف. اس کا نام کیا ہے؟ شکیل ابن حنیف. غور کرنے کی بات ہے. اب ہم بھی ایک نوجوان سے بات کرتے کرتے میں نے کہا اس کے باپ کا نام کیا ہے, کہا شکیل ابن, پورا نام بتاؤ, کہا شکیل ابن حنیف. میں نے کہا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ عیسیٰ ابن حنیف. کتنا جاہل انسان, قوم کتنی پڑھی لکھے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں, بعض اتنے جاہل لوگ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں. اس آدمی کا باپ ہے, یہ دوسرا عیسیٰ کون ہو گیا نیا جس کا باپ بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک کے لیے نشانی ہے. تو 2017 میں کیا وہ نشانی ختم ہو گئی کہ اب نہیں, وہ بغیر باپ کے نہیں, یہ باپ والا ہے, یہ عیسیٰ جو ہیں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. تو وہ نشانی ختم ہو گئی, نارمل پیدا ہوئے ہیں جیسے دوسرا کوئی بھی پیدا ہوتا ہے ہسپتال میں. لوگ جاہل ہیں, یاد رکھیں ایسا کوئی عیسیٰ نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. غور کیجئے, ایسے لوگوں کو آپ یہ بات یاد رکھیں, وہ رد نہیں کر پائیں گے. قیامت کے دن تک وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں, چینج نہیں ہو رہے ہیں. پہلے عیسیٰ ابن مریم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, پھر ایک زمانہ آیا 2017-2018 کے اندر شکیل ابن حنیف بن گئے. نہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اسی نام سے پکارتا ہے اور باپ کی طرف نہیں ماں کی طرف نسبت کرتا ہے. یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. تو قیامت کے دن بھی وہ عیسیٰ ابن مریم ہی رہیں گے, نہ ان کا نام چینج ہوگا نہ ان کے ساتھ باپ کا نام جڑے گا. اور اس آدمی کی والدہ کا نام بھی مریم نہیں ہے. کیسا جاہل آدمی ہے, اور کیسے جاہل وہ ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں. انسان الجہل یخلق العجیب, بعض علماء کہتے ہیں کہ جہالت سے عجائبات جنم لیتے ہیں, جہالت سے عجائبات جنم لیتے ہیں. عجیب و غریب چیز آدمی لے کر آتا ہے, کیوں؟ جاہل ہوا. جہالت سے عجیب چیزیں پیدا ہوتی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا, یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اپنی زندگی میں دنیا میں جب تک تھے, اتخذونی و امی, مجھے اور میری ماں مریم کو بنا لو, الہین من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے مقابلے میں دو معبود بنا لو, مجھے بھی معبود بناؤ, میری ماں کو بھی معبود بناؤ, کیا تم نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے. اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم, معلوم ہے. لوگوں کے سامنے پوچھا جا رہا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو پوجا جا رہا ہے پوجنے والے خود ان کی زبان سے سن لیں, ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم نے کہا تھا ایسا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, قال, وہ کہیں گے سبحانک, اے اللہ تو اس سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ سبحانک, تو اس سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ اور کوئی معبود ہو؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے سرے سے حق ہی نہیں ہے؟ کہ اللہ ایسے کیسے بول سکتا میں، مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو. پچھلی آیت بھی آپ دیکھ چکے، وہ رب نہیں بنا سکتا، کبھی نہیں دعوت دے گا نبی کہ مجھ کو رب بناؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما یکون لی، مجھے اس کا حق نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں کبھی نہیں کہہ سکتا. ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جس کے کہنے کا مجھ کو حق نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عبادت کا مطالبہ یہ اللہ کا حق ہے. اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، یہ حق بولنے کا مجھ کو نہیں ہے، یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ اللہ کہے میری عبادت کرو. عبادت کے مطالبے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام صاف اور صریح الفاظ میں کہیں اللہ مجھ کو تو حق ہی نہیں ہے، کیسے بول سکتا ہوں میں، میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، مجھے یہ حق ہی نہیں کہ میں عبادت لوگوں کو کہوں کہ میری عبادت کرو. اور ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو جانتا ہی ہے نا، میں ایسا کہتا تو کیا تجھے علم نہیں ہوتا، تجھ کو تو علم ہے. تعلم ما فی نفسی، میرے جی میں جو کچھ بھی ہے، اگر زبان سے نہ کہا ہو دل میں اگر میرے ہے اس طرح کی چاہت، ان کنت قلتہ فقد علمت، میں نے اگر کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا، تیرے علم میں ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے. تعلم ما فی نفسی، میرے جی میں جو کچھ بھی خیالات، میرے جی میں جو کچھ بھی باتیں ہیں تو سب جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن اللہ تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب، اور اے اللہ تو تمام بھیدوں کا جاننے والا ہے، تو تمام غیوب کا جاننے والا ہے، غیب کی جمع ہے غیوب، جو چیز غائب ہو تو غیب ہے، وہ ہم سے چھپی ہو، پوشیدہ ہو، مخفی ہو. علام عالم کا اور بھی اوپر کا مرتبہ ہے، علام ایک دم جاننے والا، خوب جاننے والا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا نا، میں نے نہیں کہا ایسا، اور میرے دل میں بھی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، میرے دل میں جو بھی ہے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا تیرے جی میں کیا ہے. اور اللہ تو سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے، میں کیسے بول سکتا ہوں، اگر کہیں کہا ہوتا چپکے سے دل رات میں دن میں کہیں تو تجھے معلوم ہوتا، تجھے معلوم ہے، یہ تو میرے دل میں بھی نہیں ہے کہ میں ایسی چاہت رکھوں، کیوں، مجھ کو یہ حق نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہلوائے گا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں. انبیاء علام الغیوب کس کو کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ تو علام الغیوب ہے، میں نہیں، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے جی میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو کیا چاہتا ہے مجھے نہیں معلوم، تیرے علم میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے مگر اس چیز کا جسے خود اللہ چاہے کہ لوگوں کو معلوم ہو. کوئی آدمی کچھ نہیں جان سکتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ بطور علم عطا کرے، جاننے دے. بعض اوقات آدمی کے سامنے چیز ہوتی ہے اور اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی سارے گھر میں ڈھونڈتا ہے، کان پہ قلم ہوتا ہے پورے ڈرارز میں ڈھونڈتا ہے، چشمہ پہن کے چشمہ ڈھونڈتا ہے، ہوتا ہے انسان اتنا، اس کے علم ایسا ناقص ہے، سامنے کی چیز اس کو دکھائی نہیں. جب اللہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے تب دکھتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے کہ معلوم ہو تب معلوم ہوتا ہے، چاہے وہ سائنس کی دریافت ہو چاہے وہ شریعت کا علم ہو. اللہ تعالیٰ فرما ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے نبی اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. دیکھیے علم اللہ کی طرف سے آتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے جاننے دیتا ہے, اللہ جو نہیں چاہتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جبریل نے جب آ کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اخبرنی عن الساعة, قیامت کے علم کے بارے میں, قیامت کی گھڑی مجھ کو بتلائی کب ہے وہ, کہا مل مسئول عنہا باعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی پوچھنے والے تم, جس سے پوچھا گیا میں, تم کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی, مجھ کو بھی نہیں معلوم, تم کو بھی نہیں معلوم اور مجھ کو بھی نہیں معلوم. تو ایسی کئی دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے. اور آج سب سے بڑا مسئلہ, ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے, کیسے بابا کو معلوم ہے ہمارے گھر میں بڑی تنگی چل رہی ہے, بابا جانتے ہیں انتریامی ہیں. بابا کیا ہیں؟ انتریامی, دلوں کے حال کو جانتے ہیں. شیطان جو ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خیالات, وہ ان کو بھی ڈالتا ہے اور بتا دے ایسا سوچ رہا نا تو میں جھوٹا ہوں, بابا تم کو کیسے معلوم پڑا, ہم کو سب معلوم ہوتا ہے. اس کے دل میں بھی شیطان نے ڈالا جھوٹا ہے یہ, اس کے دل میں بھی ڈالا جھوٹا ہے بول رہا ہے, اس کو معلوم پڑا, خود سے معلوم نہیں پڑتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. فلانی چیز فلاں پیڑ کے نیچے چھپا کے رکھی ہوئی, شیطان دل میں ڈالتا ہے, شیطان کو معلوم ہوتا ہے. جنات گھومتے رہتے پورے, ان کو معلوم ہوتا ہے فلاں آدمی نے فلاں کام کیا, وہ بابا کے دل میں ڈال دیتے, بابا ایک کام کر, وہ فلاں پیڑ کے نیچے جا کے کھود, لال رنگ کا کپڑا ملے گا, یہ جا کے کھودتا ہے نکلتا ہے. بابا کو معلوم ہے, بابا ایک دم زبردست ہے. اب اس کے پاؤں دھو کے پینے لگتا ہے, اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, یہ شیطان کی کرتوت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تیرے جی میں کیا, میں نہیں جانتا, تو علام الغیوب ہے, سارے بیدوں کا جاننے والا تو ہے, میں نہیں. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور اصل شرک کی جڑوں میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے, آپ دیکھیے میرا مسئلہ بابا کو نہیں معلوم, سارے مسائل کی جڑ ہی کٹ جائے گی. واقعی میرا سولوشن کیا ہے بابا کو نہیں معلوم, سارے شرک کی جڑ ہی کٹ جائے گی, نہ پرابلم معلوم نہ سولوشن معلوم, تو پھر جاؤں کیوں اس کے پاس. ایک آدمی باباؤں, قبروں, اللہ والوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے, میرے حالات بھی ان کو معلوم اور ان کا حل بھی ان کو معلوم, فیوچر بھی ان کو معلوم, وہ رستہ بتائیں گے, حل بتائیں گے. یہ علم ہی ہے, یہ سارے مصیبت کی جڑ ہے. علم غیب کا عقیدہ شرک کے دروازے کھولتا ہے, وہ اپنی ذات میں خود شرک ہے, وہ اپنی ذات میں شرک ہے, اللہ کی صفت میں شرک ہے. لہذا یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی جڑ کاٹ دی اور بتلایا, کیا بتایا, کہ اللہ تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا, تو غیبوں کا جاننے والا ہے, تمام بھیدوں کا جاننے والا ہے. اس آیت سے شیخ محترم نے استدلال کیا ہے کہ بعض لوگ انبیاء کو بھی پوجتے تھے, اور آج بھی ہمارے سامنے عیسائی حضرات ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, جو کہ غلط ہے. اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نے جب اپنا تعارف کرایا تو جو بھی ان کا انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹ تھا ماں کی گود میں بچپن میں, کیا تھا, قرآن میں اللہ نے ذکر کیا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا, کیا کہا, اپنا تعارف کراتے ہوئے نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں, قال انی ابن اللہ, ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے, بلکہ انہوں نے کیا کہا, اللہ نے فرمایا قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ نے مجھ کو کتاب دی, وجعلنی نبیا, اور مجھے اپنا نبی بنا, بیٹا نہیں, نہ بیٹا ہوں نہ اللہ نے پیار سے بیٹا بنایا, نہیں. بعض عیسائی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے پیدا نہیں ہوئے مانتے ہیں, لیکن آپ بھی کسی کو پیار سے بیٹا بولتے ہیں نا, تو اللہ نے بیٹا نہیں بنا سکتا کہ اس کو اتنا حق بھی نہیں کہ بنانے کا. بھائی اللہ کسی کو بنائے نہیں تو زبردستی جھوٹ کیوں بولے اس کے بارے میں, اگر اللہ بناتا تو بتاتا, اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا تو ہم کو بتاتا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے بتاتا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے کو بھی کبھی نہیں بتایا کہ تجھ کو بیٹا بنایا، بلکہ ان لوگوں کو ڈانٹا جنہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا. ولم یتخذ ولدن، اللہ نے کہا کسی کو اللہ نے اپنا بیٹا نہیں بنایا، بنایا بھی نہیں، اس کو بیٹا پیدا ہوا بھی نہیں. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں آج بھی. یہ اللہ کی ذات میں اور اس کی ربوبیت میں شرک ہے. اسی طرح سے ان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے پکارتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے مسائل حل کرتے ہیں. اس لیے بہت ساری گاڑیوں پر پیچھے لکھا ہوتا ہے جیزس از وتھ یو، جیزس از وتھ یو، جیزس تمہارے ساتھ ہے. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، خرافات ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کے مسائل کو حل کرتا ہے. یہ شرک ہے کہ کوئی آدمی اس طرح عقیدہ رکھے. تعجب اس پر ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے، کہ شرک ہے یہ تو عیسائی لوگ کرتے ہیں، کیا کر رہا ہے تو. لیکن وہی آدمی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ والوں کو پکارتا ہے تو اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ تعجب کی چیز کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں لیکن انبیاء کی اور اولیاء کی وفات ہوئی ہے. تو جن کی وفات ہو گئی ان کو پکارنے کو آدمی شرک نہیں سمجھتا ہے، جو زندہ ہے ان کو پکارنا شرک مان لیتا ہے. حالانکہ دونوں شرک ہیں، دونوں شرک ہیں. انبیاء نے ہم کو کیا سکھایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ اور جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد طلب کر. تو بہت سے لوگ انبیاء کو بھی اللہ کا شریک بناتے تھے، اور آج بدقسمتی سے بعض مسلمان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض لوگوں نے تو ذات میں شریک کر دیا، کہا کہ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. دیکھیے ہر چیز جو الفاظ میں فٹ ہو جاتی ہے گرامر کے حساب سے اور شعر میں بھی بیٹھ جاتی ہے، کیا وہ صحیح ہوتی ہے؟ نہیں. قوم کیا ہے، غلط بات شعر میں بولو واہ واہ بولتے ہیں لوگ، جہالت کا عالم یہ ہے. تو یہ باطل ہے. وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ ہی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا اوتار مان لیا نا. تو اگر مشرکین اس طرح کا اعتقاد رکھیں تو یہ باطل، اور مسلمان رکھے تو صحیح، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نبیوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، شریک کرنا ہے، کہ اللہ کی ذات میں شریک یا اللہ کی ربوبیت میں شریک. جیسے کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جو بھی ملتا ہے آپ کے آستانے سے ملتا ہے، جو بھی دیتے ہیں آپ دیتے ہیں. جیسے آدمی قوالی ہے، بہت سارے ہمارے نکاحوں میں اور عیدوں کے دن لگتی ہے، بھر دے جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. یاد رکھو غلط ہے، شرکیہ ہے یہ قوالی، یہ غلط ہے. اب لوگ سنتے ہیں شوق سے کہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، مطلب میری جھولی عام بھرو. تو کس سے مانگ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ شرک ہے. تو نہ صرف یہ کہ ماضی میں لوگ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، نبیوں کو شریک کرتے تھے اور عیسائی ہی کرتے ہیں وہی برے ہیں، ایسا نہیں ہے. بعض مسلمان بھی، نام کے مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ کبھی ربوبیت میں اور کبھی الوہیت میں اور کبھی اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، کبھی اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں. مزید اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کچھ اور باتیں بھی دیکھیں گے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.